أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
بسم الله الرحمن الرحيم
گرامی قدر معزز حاضرین کرام نوجوان ساتھیو بزرگو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تیسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موضوع سخن جادو ٹونا اور علاج. ہم نے جادو کی حقیقت, شرعی طور پر اس کا حکم, جادو کا علم حاصل کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے, جادوگر کا حکم اسلام کے اندر, اسی طرح سے کرامت معجزہ اور کرامت اور معجزہ اور اسی طرح سے اس کا فرق, یہ تمام سب چیزیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اور ہم نے بتلا دی ہیں. آئیے آج کے اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے جادو کا توڑ پیش کر رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور وہ شخص جادو زدہ ہے, جادو کا ستایا ہوا ہے, تو اس کا توڑ کیا ہے, اس کا علاج کیسا ہے, کیسے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر طور پر قرآن و سنت سے ہم کچھ باتیں اس تعلق سے, قرآن کریم کے تعلق سے اور احادیث سے اس کے جواز کے لیے کچھ باتیں پیش کریں گے. اس کے بعد میں ہم ایک دو شبہے ہیں وہ جواب دیں گے, اس کے بعد ہم اپنی بات آگے شروع کریں گے. ایک بات آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم کر لینی چاہیے, معلوم ہو جانی چاہیے آپ حضرات کو کہ قرآن کریم میں کہیں کوئی ایک جگہ مستقل طور پر جادو کے علاج کا طریقہ موجود نہیں ہے کہ کوئی صورت یا کوئی مستقل طور پر قرآن کریم کا کوئی حصہ ہو موجود ہو جس سے کہ آپ جادو کا علاج کر سکتے ہیں, نہیں, بلکہ پورا قرآن کریم, پورا قرآن کریم اور اس کی آیتیں, اس کی صورتیں جادو کے علاج کے لیے مفید ہیں. قرآن کریم میں اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور ان کے لیے, مومنوں کے لیے اس کے اندر رحمت ہے. ایک تو یہ کہ پورے قرآن کریم سے آپ علاج کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے. دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور علاج کر رہی تھی, یعنی جھاڑ پھونک کر رہی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالجیہ بکتاب اللہ، کہ اے وہ عورت اللہ کی کتاب سے علاج کرو. مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن کریم، پورے قرآن کریم سے ہم علاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اور تجربات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ پورا قرآن کریم اس کے اندر شفا ہے اور اس کے لیے مومنوں کے لیے رحمت ہے. چنانچہ بعض نوجوان اور بعض حضرات یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر بات کے اوپر، ہر آیت کے اوپر احادیث سے دلیل پیش کریں. مثلا اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جادو سے شفا مل جائے گی، تو یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر حدیث کی دلیل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے یا جھاڑ پھونک کرنے سے اس کا جادو ختم ہو سکتا ہے، احادیث سے اس کی دلیل نہیں. تو ہم ان کے لیے ہم اس شبہ کا جواب یہ دیں گے کہ میرے بھائی، پورا قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اب آپ جو بھی آیت اختیار کریں اور اس سے آپ علاج کریں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح سے ہم نے پچھلے جنات کی حقیقت اور اس کے علاج میں لمبی حدیثیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے بیان کی تھی کہ وہ ایک بستی سے گزرے، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تو اس کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا یا ان کو کچھ تکلیف ہو گئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ جو قافلہ آیا ہے اس میں دیکھو کوئی شخص ملے تو اس کو بلا کے لاؤ علاج کرنے کے لیے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ سے علاج کر دیا اور الحمدللہ وہ آدمی شفا یاب ہو گیا. تو کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دلیل تھی حدیث کی کہ اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس سے آپ علاج کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا اختیار کیا اور اس سورہ سے علاج کر دیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر ہاں بھری کہ بے شک اس کے اندر شفا ہے، قرآن کریم کے اندر شفا ہے. تو یہ حدیث خود دلیل ہے کہ آدمی کوئی بھی آیت کریمہ اختیار کر کے علاج کر سکتا ہے اس کے لیے، اور یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں سے بھی آیت کریمہ چوائس کر کے، انتخاب کر کے آپ علاج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کا ایک عام قاعدہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ تم قرآن کریم سے علاج کرو. اور یہی نہیں بلکہ وہ دعائیں جن کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوں اور وہ قرآن و سنت میں بھلے موجود نہ ہوں، لیکن اگر ان کے اندر شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو ان سے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، یعنی زمانے کفر میں، زمانے شرک میں ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں، تم جو دعائیں پڑھتے تھے، جو دعائیں کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، وہ ہمارے اوپر پیش کرو، بتاؤ کیا پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام نے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان منتروں میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو. کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو تو آپ کے لیے وہ دعائیں جو قرآن حدیث میں موجود بھی نہیں ہیں لیکن اس سے شفا ہو جاتی ہے، آپ وہ دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے اور جادو کو توڑ سکتے ہیں اور اس کا علاج کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ. اب یہ چند ایک شبہات ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھے، آئیے اب میں جادو کا توڑ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس کی کئی قسمیں، جادو جو کی جاتی ہے جادو کئی قسم کا ہوتا ہے. چنانچہ کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں، جو تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں، میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، ماں اور باپ میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح سے بیٹے اور ماں میں اور بیٹے اور باپ میں تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں، اسی طرح سے دوست دو دوست ہیں ان دونوں دوستوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں، اسی طرح سے دو بھائی ہیں ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں، اسی طرح سے کاروبار میں دو پارٹنر ہیں، دو شریک ہیں، ان دو شریکوں کے اندر بھی تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں. غرض کی کئی قسمیں ہیں جادو کی، یہ تفرقہ ڈالنے کی بھی کئی قسمیں ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا. تو ایک تو یہ کہ تفرقہ ڈالنے والا جادو ہوتا ہے اور ایک دوسرا جادو ہوتا ہے جو محبت ڈالنے والا جادو ہوتا ہے، جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تیسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے الٹا کوئی چیز نظر آتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن کوئی الٹا اس کے معاملہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے تقریباً ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھیں گے بإذن اللہ, آپ حضرات اس کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سنیں گے کہ کس کس طرح کے جادو ہوتے ہیں. چنانچہ تیسری قسم جادو کی نظر بندی کی بھی جادو ہوتی ہے, نظر بندی کا بھی جادو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے جنون پاگل بنانے والا بھی جادو ہوتا ہے, جادو کی ایک قسم پاگل بنانے کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے اکیلے پن کا بھی جادو ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو کر دیا جائے تو آدمی تنہائیوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہو, بھیڑ بھاڑ کو پسند نہ کرتا ہو. اسی طرح سے ایسا بھی جادو ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کیا جائے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جہاں کہیں بھی رہتا ہے ایک نامعلوم سی کوئی آواز سنتا رہتا ہے, نامعلوم سی کوئی آواز, کوئی صدا, کوئی گنگناہٹ, کوئی سرسراہٹ, کوئی قسم کی چیز ہمیشہ وہ محسوس کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے ایک ایسا جادو بھی ہوتا ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہوتا ہے, سیلان رحم کا جادو, یعنی ہمیشہ عورت کے شرمگاہ اگنی شرمگاہ سے ہمیشہ خون ہی آتا رہتا ہے, جیسے حیض کا خون بلیڈ منتھلی آتا ہے, ماہواری آتی ہے, اسی طرح سے ہمیشہ اس کو خون آتا رہتا ہے. اسی طرح سے اس قسم کا بھی جادو ہوتا ہے کہ جو شادی اور بیاہ میں رکاوٹ ڈالنے والا بھی جادو ہوتا ہے, جادو کر دیا شادی بیاہ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. تو غرض کہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بھی جادو ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تفصیلی طور پر اس جادو کی حقیقت, ہر ایک قسم کے جادو کی حقیقت اور اس کے ایک دو نمونے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا, اور کیسے اس کا علاج کیا جائے, کیا طریقہ کار ہے, کیا پرہیز ہیں, وہ تمام سب چیزیں میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم تفرقے والا جو جادو عام طور پر اس وقت چل رہا ہے ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں, دشمنی کرانے والا اور آپس میں پھوٹ ڈالنے والا جادو, اور میاں بیوی میں جدائی کرانے والا, فلانے کی بیوی خوبصورت ہے جادو کروا کے اپنا لیا, محبت کرانے والا جادو, چنانچہ ہمارے یہاں اخباروں میں, جریدوں میں اور دوسرے مقامات پہ پوسٹروں پہ بھی باقاعدے لکھا ہوا رہتا ہے کہ بے قرار عاشق قدموں میں, محبوب آپ کے قدموں میں, اور فلانے بابا ہیں وہ محبت کروا دیتے ہیں, فلانے کی بیٹی بھاگ گئی جادو کروا دیتے ہیں, اس طرح سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتے ہیں, یعنی گویا گویا دوسروں کی عزت و عصمت اس کے اندر لوٹی جاتی ہے اس طرح کے جادو وغیرہ اپنا کر کے. تو آئیے ہم اس کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنے والا جو جادو ہے یہ قرآن کریم میں بھی اس کا ثبوت ہے, چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, یعنی وہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں جو میاں اور بیوی کے اندر اختلاف پیدا کر دیتے ہیں, ایسے جادو سیکھتے ہیں جو میاں اور بیوی کے اندر اختلاف پیدا کر دیتے ہیں, اختلاف ڈال دیتے ہیں. جدائی کا جو جادو ہوتا ہے وہ حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے, چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور پھر اپنے لشکر کو, اپنی ذریت کو, اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے. چنانچہ شیطان کا سب سے لاڈلا اور شیطان کا سب سے پیارا آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے, سب سے زیادہ فتنہ لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے. تو ان میں بعض شیطان اپنے سردار کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سردار ایسا کیا, تو شیطان کہتا ہے تم نے کوئی خاص کارکردگی نہیں کی. دوسرا کہتا ہے سردار ہم نے ایسا کیا, تو وہ کہتا ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, معمولی بات ہے. تیسرا ایک چھوٹا شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے سردار میں نے فلاں شخص کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑی یہاں تک کہ ان دونوں یعنی میاں اور بیوی کے درمیان ہم نے اختلاف پیدا کر دیا, میاں اور بیوی کے درمیان ہم نے دشمنی پیدا کر دی. تو آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ جو سردار ہوتا ہے شیطان کا وہ اس چھوٹے شیطان کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میاں آج تو تم نے وہ کام انجام دیا ہے جو سب سے بڑا کام ہے, یہ جو سب سے بڑا کام ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ بڑا شیطان اس چھوٹے شیطان کو اپنے گلے لگا لیتا ہے. تو یہ حدیث مسلم کی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی میں اختلاف پیدا کر کے, جدائی پیدا کر کے, تفرقہ ڈال کے شیطان بہت بڑا اور بڑا عظیم فتنہ سمجھتا ہے اپنے نزدیک, اور بڑا عظیم سمجھتا ہے. تو میاں بیوی والے اگر آپ لوگ ہیں اور ماشاءاللہ یا شادی کرنے والے ہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ذرا بھی اگر اختلاف اختلاف ہو, نمک ومک ذرا تیز ہو جائے, مرچی تیز ہو جائے, تو اختلاف یہ سوچ لو کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ آپ کے اور بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دے, اور اختلاف پردہ پیدا کر کے جدائی ڈلوا دے. طلاق 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 طلاق, جاؤ ایک سانس میں ہزار طلاق, جاؤ تمہارے پاس سینکڑوں طلاق. اس طریقے شیطانی عمل ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے, طلاق. تو آپ لوگ اس حدیث کے سننے کے بعد میں اور یہ بات سننے کے بعد میں ہمیشہ احتیاط برتیں کہ ذرا جہاں کہیں بھی اختلاف پیدا ہونے کی کوئی چانس ہوتا ہو یا موقع آتا ہو تو آپ خاموش ہو جائیں. یعنی اگر بیوی بڑبڑ کرتی ہے تو آپ چپ ہو جائیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر جی کا پارا ذرا گرم ہے اور بہت زیادہ تیز بول رہے ہیں تو جو بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے, بالکل خاموش ہو کر کے وہاں سے ہٹ جائے یا چپ چاپ بیٹھی سنتی رہے, ہاں نظر جھکا لے. یہ نہیں کہ نظر نظر میں ملا کر کے اور جناب یاری بات ہو تو پھر تو اور پارا گرم ہوگا اس کا. تو کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس وقت دونوں کے اوپر سوار ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب آیا, اب لمحہ آیا طلاق کا, اب موقع آیا, اب موقع آیا, اب چانس آ رہا ہے دونوں میں نفرت پیدا کروا کے طلاق دلوا دیں. اس لیے میاں اور بیوی کو خاص طور سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ منائے, اس کو دنائے, اس کو ہنسے مسکرائے اور اس سے خوشی سے بات کرے. یعنی کہ میاں ناراض ہیں تو بیوی بھی منہ لپیٹ کے سو رہی ہے, جاؤ ناراض ہو تو ناراض رہو. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ناراضگی بہت بڑے فتنے کا اور بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہو. وہ ناراض ہوتے ہوتے ایک دن دو دن تین دن نفرت پیدا ہو گئی, شیطان اکساتا رہا اکساتا رہا, کہا جان دو یار مارو لات, ایسی بیویاں ہزاروں آئیں گی, اور اس نے طلاق دے دی. تو گئی تے ہو گئی, پھر تو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یوں بھی ہندوستان پاکستان کے اندر طلاق شدہ عورتوں کو کون پوچھتا ہے؟ نعوذ باللہ, جہالت کی وجہ سے اور جاہلیت کی وجہ سے ہندوؤں کافروں اور غیر مذہبوں کی توبتوں میں رکھ رکھ کے بچے دو ہی اچھے. اب یہ ایسا فکرہ ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جناب علی اب بچے دو ہی اچھے, یعنی اگر دوسری شادی کرو گے تو مصیبت اور بلا آئے گی. یہ سراسر شرعی طور پر حرام چیز ہے. اور اس طرح کے نعرے اور جناب علی بسوں کے اوپر, پوسٹروں میں اور ہر جگہ, اور باقاعدہ دو تین شادی شدہ لوگوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں, فلمیں بنائی جاتی ہیں اس کے اوپر, کارٹونز بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر, باقاعدہ سیریل چلتے ہیں ٹی وی میں اور فلموں میں, باقاعدہ ہوتے ہیں کہ دو بیوی والا کتنا پریشان ہوتا ہے, کتنا پریشان ہوتا ہے. اور مجھے دو بیویوں کے مسئلے پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو ایک کہانی سی بات ہے, کوئی یہ تو غلط ہی ہے. اس طرح کے بڑے بزرگ یہ واقعہ سنا کے اپنے بچوں کو یا نوجوان طبقے کے لوگوں کو دو شادی کرنے سے ڈراتے ہیں, دو شادی کرنے سے کیا کرتے ہیں, ڈراتے ہیں. چنانچہ واقعہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کوشش کرتا ہوں. وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک چور کسی گھر میں گھسا, چوری کرنے کے لیے. تو کچھ اسی طرح کا واقعہ تھا کہ جس کے گھر بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا, تو یعنی اس بادشاہ کے دو بیویاں تھیں غالباً, یا کچھ اس طرح کا مسئلہ تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا. بہرحال چھوڑیں, میں کبھی انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں میں بتاؤں گا. وہ کچھ ایسا مسئلہ تھا مختصر تھا کہ اس دو بیویاں تھیں, تو وہ شاید سیڑھی سے اتر رہا تھا تو ایک بیوی نے ٹانگ پکڑ لی, ایک بیوی نے بال پکڑ لیے اور چلانا شروع کیا. تو جناب علی وہ بادشاہ جاگ گیا اور وہ پکڑا گیا, وہ چور پکڑا گیا. تو چور سے اس نے کہا, بادشاہ نے کہا ان نوکروں سے کہ جاؤ اس کی دو شادی کروا دو. تو اس نے کہا سرکار ہماری دو شادی نہ کروائیں, ہمیں قتل کر دیں وہ بہتر ہے دو شادی کروانے سے. یہ دو شادیوں کے بیچ میں تو میں پکڑا گیا ہوں, ایک ٹانگ کھینچ رہی ہے اور ایک سر کھینچ رہی ہے, اسی میں تو میں پکڑا گیا ہوں, ہے نا؟ تو دو شادی کروا دیں گے تو مصیبت ہو جائے گی. بہرحال اس طرح کی کوئی بات ہے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں بتا کے بچوں کو دو شادی تین شادی کرنے سے روکا جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, ممنوع ہے. آدمی کے پاس وسعت ہے, طاقت ہے, تو الحمدللہ وہ دو شادی کرے, تین کرے, چار کرے, اسلام نے اجازت دی ہے. اور اس کے اسباب میں انشاءاللہ تعالی آگے بتاؤں گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے شیطان دو بیویوں کے مرد اور عورت کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اختلاف پیدا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بڑا بنا کے شوہر کی نظر میں یا بیوی کی نظر میں پیش کرتا ہے تاکہ اختلاف پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو اور پھر طلاق ہو جائے۔ تو آپ حضرات اور ہم لوگوں کو چاہیے اور اسی طرح ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری عورتوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چانس، یہ موقع شیطان کو نہ آنے دیں۔ ذرا آواز تیز ہو، ذرا لڑائی جھگڑے کی بات ہو تو چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، آپس میں صلح مصالحت کر لیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں اور بیوی میں تفرقہ، دوست دوست میں تفرقہ، ماں باپ میں تفرقہ، بیٹے 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 اور باپ میں تفرقہ، دو اور اسی طرح پارٹنر پارٹنر میں تفرقہ، یہ تمام سب تفرقے کی قسمیں ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ جو گھناؤنا جادو ہے وہ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالنے والا جادو ہے۔ اب اگر کسی اور میاں بیوی میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ نہ کرے، کسی مرد اور عورت میں اس طرح کا جادو کر دیا گیا، میاں بیوی میں، شوہر پر یا بیوی کے اوپر اس طرح کا جادو کر دیا گیا، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جادو کیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے ان دونوں میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آئیے میں کچھ پہچان آپ کو بتلاؤں تاکہ اس وہ پہچان اگر آپ کو مل جائے تو یوں سمجھ لو کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، آپس میں میاں اور بیوی میں اچھی خاصی محبت تھی، چل رہی تھی، گھر سنسار آرام سے چل رہا تھا، بہت خوشی تھے، بہت خوشحال تھے، الحمدللہ چل رہا تھا۔ اچانک یہ محبت میاں اور بیوی کی اچانک دشمنی میں بدل گئی۔ نمبر ایک، ایک تو یہ علامت ہے۔ نمبر دو، دوسری علامت یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں زیادہ سے زیادہ شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے، غلط بات بات کے اوپر شبہ، شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے، عورت یہاں شبہ میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہ ضرور گئے ہوں گے کسی کے پاس، یا یہ دن بھر کہاں رہتے ہیں، یا اتنی رات کو کہاں گئے، یعنی اچانک شبہات کا پیدا ہو جانا دونوں میاں اور بیوی کے درمیان میں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اور بھروسہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، بیوی کے اوپر بھروسہ نہ رہے، ہمیشہ دلوں کے اندر یہ شکوک رہے پتہ نہیں کون گھر پہ آیا ہوگا، اور خاص طور سے یہ ان گھروں میں ہوتا ہے جن میں بے پردگی ہوتی ہے، جن میں دوست آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں، خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی وہ نہیں، جن بے پردگی ہوتی ہے ان میں زیادہ یہ چانس ہوتے ہیں۔ تو عدم اعتماد، بات بات پہ اگر شوہر کہہ رہا میری تنخواہ اتنی ہے، بیوی کو یقین نہیں آ رہا، شوہر کہہ رہا مجھے تنخواہ نہیں ملی، بیوی کہہ رہی نہیں تم تنخواہیں اڑا دیتے ہو، میرے پاس نہیں لاتے ہو، شوہر کہہ رہا پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، شکوے کر رہا بیچارہ، عورت کہہ رہی ہے نہیں، یا عورت کہہ رہی ہے کہ میرے لیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور یا میں فلاں جگہ گئی تھی یا فلاں سہیلی سے ملنا ہے، اور شوہر یقین ہی نہیں کر رہا۔ غرض دونوں میں عدم اعتماد کا پیدا ہو جانا، بھروسہ ایک دوسرے کے اوپر سے اٹھ جانا۔ نمبر چار، ذرا ذرا سی بات ہو گئی، اختلاف ہو گیا تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا لینا، رائی کا پہاڑ بنا دینا جس کو کہتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوئی اب وہ اختلاف اتنا بڑا، تم نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، اب اس کے نانی دادا باپ پردادے تک چڑھ جاتے ہیں، اور یہ بھی اس کے نانی دادا باپ پردادے چڑھ جاتے ہیں۔ تو رائی کا پہاڑ بنا دینا، یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں اختلاف جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ مرد کو بیوی بد شکل نظر آوے، مرد کو بیوی بد شکل نظر آوے، بھلے وہ کتنی خوبصورت حسین و جمیل تھی لیکن اچانک اس کی نگاہ بدل گئی، اور جب وہ بیوی کو دیکھتا ہے تو اسے نفرت سی ہوتی ہے۔ اسی طرح بیوی کو اس کا مرد جو ہے وہ بد شکل نظر آوے، اچانک شوہر اتنا حسین تھا، خوبصورت تھا، سب کچھ تھا، اس کا سب کچھ جان تھا اس کی، لیکن وہ بیوی جو ہے وہ شوہر بیوی کی نظر میں بد شکل نظر آنے لگا۔ اور اس میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس شیطان کی ڈیوٹی میاں اور بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ شیطان مرد کے چہرے پر ظاہر ہو کر کے عورت کی نظر میں بد شکل اس کو بنا دیتا ہے، اسی طرح عورت کے چہرے پر ظاہر ہو کر کے شیطان شوہر کی نظر میں عورت کو یعنی بیوی کو بد شکل بنا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیطانی کارنامے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل پر وہ ظاہر ہو کر کے اسے بد شکل بنا دیتا ہے، اور بیوی کی نظر میں شوہر خوفناک، ڈراؤنا اور بھیانک لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کی نظر میں جو شکل و صورت سے حسین و جمیل تھی، بیوٹی فل تھی، لیکن اب سب سے بدترین اور قبیح نظر آنے لگتی ہے۔ نمبر چھ، جادو زدہ جو آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے کام کو ناپسند کرتے ہیں. شوہر نے کوئی کام کیا, بیوی کہتی ٹھیک برا کام ہے, بیوی نے کوئی کام کیا ٹھیک غلط کام ہے برا کام, ایک دوسرے کے کام کو وہ ناپسند کرتے ہیں. یا کوئی بھی کام کسی آدمی نے کیا ہے نا, تو وہ عورت اس کو ناپسند کرتی ہے یا وہ مرد اس کا پسند کرتا, نہیں برا ہے غلط. برتن چھو لیا, ایسے بھی ہمارے دوست نے بتلایا کہ ان کے گھر میں اس طرح کا جادو ہو گیا تھا, تو وہ برتن اوپر صاف کر کے وہ رکھتی تھی ان کے گھر کی وہ عورت, تو کوئی اگر چھو لے تو وہ فوراً ناراض ہو جاتی تھی اور پورے برتن اٹھا کے نیچے پھینکتی اور پھر پانی لے کے بیٹھتی اور پھر سے دھلتی تھی. غلط کوئی بھی کام کرے تو وہ ناپسند اسے نظر آئے. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر جادو کیا رہتا ہے اس جگہ اور اس مکان سے اس آدمی کو نفرت ہونے لگی. عورت کے اوپر جادو ہے تو عورت اس گھر کو سے نفرت کرنے لگتی ہے, اس جگہ جس جگہ میں رہ جگہ سے وہ نفرت کرنے لگتی ہے. اور فریق مخالف جو اس کا شوہر ہے یا اس کی بیوی ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا, وہ ایک منٹ کے لیے بھی اکٹھا بیٹھنا گوارا نہیں کرتی. چنانچہ آپ اس بات کو محسوس کریں گے, جس کے اوپر جادو کیا ہے اس سلسلے میں آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ شوہر اپنے گھر سے باہر رہتا ہے تو نہایت حساس بشاش, لوگوں سے ملنا مسکرانا ہنسنا جلنا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو انتہائی تنگ دلی محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو جیسے گھٹن سی وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, جو تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ عورت مرد میں تفریق کا جو سبب ہے وہ جادو کے ذریعے ایک دوسرے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو بدصورت اور بدخلق یعنی بد اخلاق سمجھنے لگتے ہیں. میاں اور بیوی ایک دوسرے کو بدصورت نظر آنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدخلق سمجھنے لگتے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ نمبر 144 آپ اس کے اندر دیکھیں تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے. تو عزیزو دوستو اور بھائیو, یہ چند نشانیاں میں نے آپ کے سامنے تفرقے کی بتلائی ہیں کہ اگر مرد جادو زدہ ہے یا عورت جادو زدہ ہے تو دونوں کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے, یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ جب کوئی شخص کسی شخص میں مثلا کوئی آدمی ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے, تو جادوگر وہ کہتا ہے کہ جن میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنا ہے ایسا کرو کہ تم اس کا نام اور اس کی ماں کا نام, اس کا نام اور اس کی ماں کا نام بتلاؤ, اور اسی طرح سے جس کے اوپر جادو ڈالنا ہے جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کی ٹوپی اس کی بنیائن اس کا کپڑا اس کا کرتا اس کا پاجامہ اس کے شاک اس کے موزے اس کے دستانے غرض وہ کپڑے جو اپنے جسم پہ پہنتا ہے اس میں یا اس کا بال یا اس کی کنگھی یا اس کے ناخن ہیں یہ لے کے آؤ, اس میں سے کوئی بھی ایک چیز لے کے آؤ. اب اگر وہ لے آیا تو پھر ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ جادو کرتا ہے, لیکن اگر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے کہ بھائی اب اس کے گھر میں اب مثلا بیوی کے اوپر کروانا ہے تو کیسے اس کی چولی اس کے گھگھرے اس کے سائے اس کی ساڑیاں اس کے شلوار قمیض یا اس کے بال وہ غیر آدمی کیسے لے کے آئے گا, مشکل ہے یا کیسے وہ کرے گا, تو اس صورت میں جادوگر کیا کہتا ہے, جادوگر اس صورت میں پانی منگاتا ہے اور پانی کے اوپر وہ جادو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ شخص کا یہ تمام سب چیز نہیں مل سکتی ہے تو ایسا کرو کہ یہ پانی جس راہ سے وہ گزرتا ہے اس راہ میں ڈال دو, جس راہ سے وہ آدمی یا وہ عورت گزرتی ہے اس راہ میں ڈال دو. چنانچہ جب وہ پانی اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو جب مطلوبہ شخص جس کے اوپر جادو کرنا ہے جب وہ گزرتا یا گزرتی ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر جادو کا اثر شروع ہو جاتا ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ جادو کر دیتا ہے اور کہتا ہے جا کے کھلا دو اس کو, مثلا اگر بیوی بدکار ہے اور وہ چاہتی ہے اپنے شوہر سے جدائی کرنا اور شوہر کے اوپر جادو کرانا چاہتی ہے تو وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ جادو کروا کے لائی اور میاں جی بڑے پیار سے بن سنور کے بیٹھ کے شوہر کے بغل میں اب تو میاں جی تو پھول کا کپا ہو گئے کہ میں ہماری بیوی ماشاء اللہ تو بڑا پیار دکھا رہی ہے کیلے پر مٹھائی پر یہ چیز وہ چیز پہ کھانے میں کسی چیز میں کروا دیا اس نے کھلا دیا گئے کام سے خلاص جادو کا اثر شروع ہو جاتا ہے اور کچھ دن گزریں گے آپ کو طلاق دے نہیں ہے کیونکہ وہ تو بس شکل آپ کی نظر میں نظر ہی آئے. تو اس طرح سے کھانے پینے کی چیز میں یا پانی پر یا اس کے کپڑے کے اوپر جادو ہو جاتا ہے. اب اگر اس طرح کا کوئی جادو کسی کو پچیا گیا ہو تو اس کا علاج کیا ہے, کیسے اس کا علاج کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. یہ علاج تین سیکشن میں ہوں گے, تین مرحلوں, تین حالت, تین مرحلوں میں ہوں گے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علاج کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جس گھر والے کا علاج کرنے جا رہے ہیں اس گھر والے کے گھر کو اسلامی گھر بنا دیں. اسلامی گھر مینس یعنی اس گھر کو ایمانی اور روحانی فضا سے مزین اور آراستہ کریں, یعنی گھر کے اندر ایمانی فضا پیدا کریں. یہ ضروری ہے. مثلا گھر کے اندر دادا کی تصویر لٹک رہی ہے, فلانے بادشاہ کی تصویر لٹک رہی ہے, فلانے پردادا کی تصویر لٹک رہی ہے, یا پیر صاحب کی تصویر ہے, یا حضرت جی کی تصویر ہے, یا فلانے مدار کی, یا فلانے بابا, یعنی اس قسم کی جو فوٹوز, یا اپنے بیوی کی تصویر, یا اپنے شوہر کی تصویر, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو آپ اس گھر کو ایمانی فضا کے لیے ایمانی فضا تیار کریں گھر کی, تاکہ فرشتوں کے داخل ہونے کا راستہ کھل جائے, فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہونے لگے. اور ظاہر ہے جب فرشتے آئیں گے تو جب پانی آ گیا تو تیمم آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. جب فرشتے آئیں گے تو شیطان کہاں رہیں گے بھائی, شیطان کو بھاگنا ہی بھاگنا ہے. ہاں تو فرشتے آنا شروع ہو جائیں, نمبر ایک. نمبر دو, مریض کے جو مریض کے جسم کے اوپر اگر تعویذ, گنڈے, پلیتے یا امام زامن وغیرہ یا اس قسم کی کوئی چیز, دھاگے, کڑے, چھلے, بال اول یا اس قسم کے جو بدھے ودھے ہیں, ان تمام سب کو نوچ ناچ کے اس کو دریا برد کر دیں, دریا میں ڈال دیں, جلا دیں, پھینک دیں, ٹھیک ہے. نمبر تین, اس گھر کو ہر قسم کے گانے بجانے کی چیزوں سے پاک و صاف کر دیں. اس کے اندر گانے بجانے کی چیزیں مثلا گٹار ہے, ستار ہے, ہارمونیم ہے, یہ ہے, وہ ہے, دنیا بھر کی جو چیزیں, ڈھول, تاشے, طبلے, جھانج, یہ تمام سب چیزیں اس سے گھر کو پاک و صاف کر دیں. نمبر چار, اس گھر کو اس طرح بنائیں کہ اس گھر میں شرعی طور پر کوئی مخالفت نہ ہوتی ہو. مثلا اگر کوئی شخص سونے کا زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے, آدمی ہے, مرد ہے, سونے کا زیور وغیرہ پہنتا ہے, تو اس کو کہا جائے بھائی کہ یہ شرعی طور پر مخالفت ہے شریعت کی, سونے کے زیور مرد کے لیے حرام ہیں, اس لیے آپ اس کو اتار دیں. عورت بے پردہ نکل رہی ہے, لڑکیاں, عورتیں گھر میں سب بے پردہ ہیں, انہیں پردے کی تعلیم دی جائے اور کہا جائے آج کے بعد سے توبہ کرو کہ کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں ہوں گی. تو اس طرح سے مکمل طور پر گھر کو جو ہے پاک و صاف کیا جائے. نمبر پانچ, علاج کرنے سے پہلے مریض اور اس کے گھر والوں کو جمع کیا جائے اور عقیدہ توحید کی ان کو دعوت دی جائے. اب آپ سوچیں یہ اتنا لمبا چوڑا جب آپ کریں گے نا, تو میں سمجھتا ہوں گھر تو آٹومیٹک الحمدللہ صحیح ہو جائے گا, اسی لیے لوگ دور بھاگتے ہیں ایسے علاج کرنے سے اور پھر انہیں شیطانی چکروں میں پھنستے ہیں. یعنی اس گھر کے اندر توحید سمجھائی جائے, شرک بتایا جائے, بدعت بتایا جائے, تاکہ گھر والوں کا تعلق قبروں سے, استھانوں سے, چلوں سے, تازیوں سے, تعویذوں سے, گھنٹوں سے, چھلوں سے, کڑوں سے, بالوں سے, اور درگاہوں سے, مداروں سے, اور شدوں سے, عالموں سے, ان تمام سے ہٹ کر کے, پیروں سے, مرشدوں سے, ان سے تعلق ختم ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک سے ان گھر والوں کا تعلق جڑ جائے. کیونکہ جس گھر کے اندر شرک کیا جاتا ہو یا جس گھر کے لوگ مشرک ہوں, اس سے ان لوگوں کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے, سمجھ گئے. تو مکمل طور پر انہیں توحید کی بات بتائی جائے, بدعات کی بات بتائی جائے, شرک کی بات بتائی جائے, تو تاکہ ان لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. نمبر چھ, مریض کی اب تشخیص کریں. یہ تمام کرنے کے بعد میں مریض کی تشخیص کریں. تشخیص مطلب یعنی باقاعدہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, یعنی اس کو مریض کے حالات معلوم کریں. مریض تشخیص کرنا یعنی مریض کے سلسلے میں کچھ سوالات کریں. مثلا مریض سے پوچھیں کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتلاؤ کہ کبھی بدصورت یا بدشکل دیکھتے ہو, یعنی تمہاری بیوی کبھی تمہیں بدشکل بدصورت نظر آتی ہے. دوسرا سوال یہ کریں کہ کیا تمہارے میاں اور بیوی کے درمیان معمولی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں. نمبر تین, یہ سوال کریں کیا ایسا ہوتا ہے कि तुम घर के बाहर रहते हो तो खुश होते हो और जब घर के अंदर आते हो तो तुम्हें कल्क और इस्तराब और तंगदिली महसूस होती है या कोई परेशानी महसूस करते हो। नंबर चार, क्या चौथा सवाल ये करें कि क्या तुम अपनी बीवी से जमा करते वक्त, हम बिस्तरी करते वक्त, उसके दौरान क्या तुम घबराहट महसूस करते हो या उकताहट महसूस करते हो, क्या ऐसा होता है? इसी तरह से ये भी सवाल करें, क्या तुम नींद में से किसी एक को कोई डरावना नजर आता है? यानी बीवी से पूछें कि क्या तुझे नींद या ख्वाब में तेरा शौहर डरावना नजर आता है, और शौहर से पूछें क्या तेरी बीवी ख्वाबों में डरावना नजर आती है या बेचैनी महसूस करते हो, क्या इस तरह की बातें हैं? इस तरह के ये 5-6 सवाल उससे करें। अब अगर आप इलाज कर रहे हैं तो मुआलिज जो इलाज करने वाला है उसको चाहिए कि इन सवालों में से अगर 2 सवाल के जवाब आपको मिल गए ऐसे जो कि हाँ, मतलब वो कह रहा है कि हाँ मुझे मेरी बीवी बदशक्ल नजर आती है, हाँ मैं जब उससे हमबिस्तरी करता हूं तो मुझे घबराहट या बेचैनी महसूस होती है, अगर सिर्फ 2 ही निशानियां मिल गई तो यूं समझ लो इसके ऊपर जादू किया गया है। 3-5-6 सवालों में से 2 के जवाब अगर आपके हिसाब से मिल गए सही तो समझ लो उसके ऊपर जादू किया गया है। अब इलाज आप शुरू कर दें। इलाज करने से पहले आप वजू करें और दूसरे को भी वजू करने का हुक्म दें। अगर मरीज औरत है तो फिर उसका इलाज उस वक्त तक आप ना करें जब तक वो सही ढंग से मुकम्मल तौर पर पर्दा ना कर ले और अपने जिस्म पे निकाब को, कपड़े को मुकम्मल तौर पर बांध ना ले ताकि कभी शैतान आए और उसको गशी या बेहोशी आए तो वो बेपर्दगी ना हो पाए, हाथ पैर पटकने लगे तो बेपर्दगी ना हो, इसलिए जिस्म को मुकम्मल तौर पर औरत है तो महफूज कर दें। अगर मरीज औरत है तो उसका इलाज उस वक्त तक ना किया जाए जब तक कि गैर शरई लिबास अगर उसके जिस्म पे है उसको उतार दिया जाए, मतलब खुशबू अगर लगाए तो उसको कहो तुम नहा के आओ, बेपर्दा है तो उसको बोलो पर्दा करे, नाखून के ऊपर अगर नील पॉलिश, हमारे यहाँ चलती है ना नील पॉलिश, ये गैर कौमों में थी, गैर मुस्लिमों में थी, अब ये मुसलमान भी अपनी अपनी औरतों को नील पॉलिश ले जाके लगवाते हैं, मेहंदी छोड़ के नील पॉलिश, इतने बड़े बड़े नाखून रखती हैं बाज डाइन औरतें, चुड़ैलें इतनी बड़े बड़े नाखून रखते हैं और उस पे कलर पे कलर नील पॉलिश लगाती हैं, हराम है ये होते हुए नमाज जायज नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि ऐसी औरतें जिनकी ये हालत हो, मैं समझता हूँ नमाज से तो वो बेपरवाही होती होंगी, उनको कहाँ नमाज वगैरह का होश होता होगा, अगर वो ऐसी ही नमाजी होती तो इतने बड़े बड़े नाखून न रखती जैसे नोचने जा रही हूँ चुड़ैलें किसी को, समझ रहे हैं? तो ये हराम है इस्लाम के अंदर। या औरत अगर काफिरों की मुशाबहत में है तो उसको कहा जाए भाई सही और इस्लामी तौर पर बन जाओ। गरज औरत का इलाज उसके महरिम की मौजूदगी में किया जाए, जरूरी है कि आप औरत का इलाज उसके महरिम के, यानी उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका शौहर कम से कम आपके साथ मौजूद हो, अकेले नहीं कि हम मोहतरमा चली जा रही हैं पीर साहब से इलाज करवाने के लिए, कहाँ जा रही हो बेगम? जा रही हो बाबा के पास इलाज करवाने, जादू के अब आप भेज दिए चले गए, अब बाबा वहां क्या करता है, अल्लाह ही बेहतर जाने। नहीं, अगर आप शौहर हैं आप उनके साथ जाएं, अगर भाई हैं आप उनके साथ जाएं, बाप हैं तो आप उनके साथ जाएं, गैर बन ये नहीं अच्छा ठीक है फलाने पड़ोसी को ले लो, दोस्त को उनके साथ चली जाओ, पता चला एक मुसीबत के पास जा रही थी दूसरी मुसीबत भी लग गई है, तो हराम है इस तरह से औरत को गैर मर्दों के साथ भेजना, महरिम के साथ होना चाहिए। या हजरत के ऊपर, पीर साहब के ऊपर बड़ा भरोसा है, हजरत हैं बड़े भारी मुत्तकी परहेज़गार हैं कि दावत सुन्नत से इलाज करना, कोई बात नहीं मुसलमान है पाक बाद है, वो हमारी औरत के ऊपर गलत नजर नहीं डाले, आप भेज दिए उसको उसके साथ, कोई बात नहीं जाने दो। भाई मेरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुत्तकी और परहेज़गार नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे और उस दौर के जो मर्द थे और उस दौर की जो औरतें थी, उनसे बढ़ के मुत्तकी और परहेजगार कोई नहीं हो सकता। लेकिन वसी नबी ने मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ते हुए जब निकले तो देखा कि औरतें और मर्द दोनों मिलजुल के चल रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस्ताखरना, ऐ औरतों मर्दों से पीछे हट करके चलो, मर्दों से अलग होकर के चलो। कौन लोग थे वो? अल्लाह के नबी के जमाने के लोग थे, जो खैरुल कुरून के लोग थे, अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ के निकले थे, वो निकली थी वो बीवियां, लेकिन अल्लाह के नबी को यह भी गवारा नहीं हुआ कि वो मर्दों से मिलजुल करके चलें। औरतें कहती हैं ये हुक्म सुनने के बाद में हम मर्दों से इस कदर अलग हो गए और दीवारों से चिपक करके चलने लगे कि हमारे नकाब और हमारे कपड़े दीवारों में जो है दीवारों से फटने लगे, ये हालत हो गई। और आज कल के जमाने में अल्लाह अल्लाह कदम कदम فتنے قدم، پھر کہاں سے بھروسہ کیا جائے؟ اور بھروسے کی بات نہیں ہے، بھروسہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پردہ کروا رہے ہو، کیا ہمارے اوپر بھروسہ نہیں؟ ارے بھائی بھروسہ ہے، بھروسہ ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، اللہ کی رضا اور خوشی ہے، اس لیے ہم پردہ کروا رہے ہیں آپ کے۔ اچھا اس کے اوپر تو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھروسہ نہیں ہے کیا ہمارے اوپر؟ ہماری دوستی اور ہمارے بھائی چارے میں تم رخنا ڈالو، ہم تمہارے بھائی ہیں، کیا ہے؟ ہاں بھائی تو ہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے پردہ کروانے کی؟ یا ماں باپ بھی لڑ پڑتے ہیں، کیا ہوا چھوٹا ہی بھائی ہے، فلانے بھائی ہے، پردہ کروانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ کیا بھروسہ نہیں ہے؟ اس کو بے ایمانی، یہ خود کے دل میں کھوٹ ہے، یہ بے ایمان ہے، اس لیے پردہ کروا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو، یہ بتلاؤ کہ حکومت جو پولیس کو لگواتی ہے قدم قدم پہ، کیا تمہارے اوپر حکومت کو بھروسہ نہیں ہے؟ حکومت کے اوپر تو تم نہیں یہ کہتے ہو کہ حکومت کیوں پولیس لگوائی ہے، پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہم تو خوش شریف لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت، پولیس کیوں لگی ہوئی ہے، پولیس کی کیا ضرورت؟ اس کے اوپر نہیں اعتراض کرتے، اس کے اوپر نہیں ان کو اعتراض وہ نظر آتا ہے، کیا حکومت جو پولیس لگواتی ہے کیا اس کے اوپر بھروسہ، تمہارے اوپر حکومت کا بھروسہ نہیں ہے؟ حکومت نے ہری بتی، لال بتی، پیلی بتی لگوائی ہے، اشارے کے اوپر رکنا ہے، اشارے کے اوپر رکنا ہے، کیا آپ کے اوپر حکومت کو بھروسہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رواداری میں حفاظت کے ساتھ چوراہا پار کریں گے؟ ہے بھائی بھروسہ ہے آپ کے اوپر، لیکن نظم اور ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ نظم اور ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس لگائی جاتی ہے، نظم اور ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بتیاں، یہ اشارے لگائے جاتے ہیں، یہ سگنل لگائے جاتے ہیں، تاکہ نظم اور ضبط برقرار رکھے، ایک دوسرے کا حق نہ مارا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے اوپر نہیں اعتراض کرتے، بس اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر حملہ کرو، کیوں بھروسہ نہیں؟ غرض ہے وہ، ان شاء اللہ تعالیٰ کل خطبے میں یہ تمام سب باتیں آئیں گی، میں خامخواہ وہ کہاں سے اٹھا لیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزو پردہ یہ بے حد ضروری ہے، تو بغیر محرم کے علاج نہ کیا جائے، ضروری ہے کہ مریض کے ساتھ اس کا کوئی شخص موجود ہو جو محرم ہو۔ اسی طرح سے کامیابی کے لیے ہر طرح سے معالج کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ہر طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے کامیابی طلب کرے، یہ علاج کا پہلا مرحلہ ہے۔ علاج کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ کو علاج کرنا ہے تو معالج کو چاہیے، یعنی جو علاج کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو مریض کے سر کے اوپر رکھے، مریض کے سر کے اوپر رکھے اور نہایت ہی ترتیل کے ساتھ اور نہایت ہی اچھی آواز سے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے آرام سے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین قیامت رب العالمین الصلاۃ والسلام ابو غیظ مغضوب علیہم الضالین آمین، اس طرح نہیں، بلکہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کریم کو آپ پڑھیں، اس کے کان میں، کان کے پاس اس کے جو ہے یہ پڑھیں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدو پڑھیں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد میں نمبر دو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک یعنی الف لام میم سے لے کر کے وہ اولئک ہم المفلحون یعنی آیت نمبر پانچ تک پڑھیں، ہاں، اور اسی طرح سے نمبر تین سورہ بقرہ آیت نمبر 102 مکمل طور پہ پڑھیں۔ آیت نمبر 102 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہاں سے لے کر کے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک پڑھیں، یہ 102 یہ پوری آیت ہے۔ نمبر چار سورہ بقرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 سے لے کر کے 164 تک پڑھیں، یعنی لا الہ، یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سے لے کر کے آیات لقوم یعقلون تک پڑھیں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے، اس سورہ بقرہ آیت نمبر 255 مکمل طور پر پڑھیں۔ نمبر 6 اسی طرح سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی سورہ بقرہ یہاں سے لے کر کے، یعنی یہ بھی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 285 سے لے کر کے 286 تک پڑھیں، یعنی فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھیں. نمبر 7 سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 سے لے کر 19 تک پڑھیں، یعنی شہید اللہ انہ لا الہ سے لے کر کے فإن اللہ سریع الحساب تک پڑھیں. اسی طرح سے سورہ آراف آیت نمبر 54 سے لے کر کے 56 تک پڑھیں، یعنی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات سے لے کر کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تک پڑھیں. اسی نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 117 سے لے کر کے 122 تک پڑھیں، یعنی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى سے لے کر کے آپ رب موسیٰ و ہارون تک پڑھیں. اور ان آیات کو زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، یعنی 2-4-5 دفعہ مقرر تکرر تکرر کر کے اس کو پڑھیں. اسی طرح سے نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 81 سے لے کر کے 82 تک پڑھیں، یعنی قال موسیٰ سے لے کر کے ولو کرہ المجرمون تک پڑھیں، اور اس آیت کو بھی دہرائیں، اور خاص طور سے ان اللہ سیبتلہ اس کو مقرر دہرائیں، ان اللہ سیبتلہ، ان اللہ سیبتلہ، ان اللہ سیبتلہ، ان اللہ سیبتلہ، یہ آیت کریمہ کئی دفعہ اس کو دہرائیں اس کے کان کے اندر. نمبر 11 سورہ طہٰ آیت نمبر 69 یعنی 69 سے لے کر کے آیت نمبر 69 پڑھیں، اور وہ کیا ہے، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، اس کو بھی کثرت کے ساتھ اس کے کان میں پڑھیں، کئی دفعہ پڑھیں. نمبر 12 افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر کے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی سورہ مومنون آیت نمبر 115 سے لے کر کے 118 تک پڑھیں. نمبر 13 والصافات صفا فالزاجرات زجرا، یعنی سورہ صافات آیت نمبر 1 سے لے کر کے 10 تک پڑھیں. نمبر 14 سورہ احقاف آیت نمبر 130 سے لے کر کے 32 تک پڑھیں، یعنی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ سے لے کر کے آپ اولئک فی ضلال مبین تک پڑھیں. نمبر 15 سورہ رحمان آیت نمبر 33 سے لے کر کے 36 تک، یعنی یا معشر الجن والانس سے لے کر کے فبأی آلائی ربکما تکذبان، یعنی 33 سے لے کر کے 36 تک آپ پڑھیں. نمبر 16 سورہ حشر آیت نمبر 21 سے لے کر کے 24 تک، یعنی لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کر کے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک پڑھیں. نمبر 17 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ سے لے کر کے آپ جو ہے شہاب الرصدہ یعنی سورہ جن آیت نمبر 1 سے لے کر کے 9 تک آپ پڑھیں. نمبر 18 سورہ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد پڑھیں پورا. نمبر 19 سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق مکمل طور پر پڑھیں، اور اس کو کئی دفعہ اس کے کان کے اندر پڑھیں. اسی طرح سے سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس مکمل طور پہ پڑھیں. اور اب ان آیتوں کے، یہ مکمل آیتیں ہیں جس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر کھول کر کے آپ خود اس کو لکھ سکتے ہیں، اور لکھ کر کے آپ اس کو چھانٹ سکتے ہیں، یا اس کی کیسٹ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں لے کر کے آپ خود سن سکتے ہیں، اور مکمل طور پر اس کو تیار کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. یہ آیتیں جو آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، ان آیتوں کو اس کے کان میں ترتیل کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. جب یہ آپ دعا پڑھیں گے، یہ قرآن کی آیتیں مریض کے کان میں پڑھیں گے، تو اب آپ کے سامنے تین حالتیں آئیں گی، یعنی مریض کے اوپر تین حالات پیدا ہوں گے مریض کے اوپر. نمبر 1 جب یہ آپ پڑھنے لگیں گے تو مریض بے ہوش ہو جائے گا. مریض بے ہوش ہو جائے گا، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کی زبان پہ جادو کے اوپر جو جن مقرر کیا گیا ہے وہ جن بات کرنا شروع کر دے گا. ایسی صورت میں آپ کا معاملہ جن کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ جن زدہ انسان سے کیا جاتا ہے. ہاں, اور اس کی پوری تفصیلات میں نے جنات کی حقیقت اور اس کے علاج میں مکمل طور پہ بتلا دی ہے. یعنی آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کا معاملہ اس کا دین دیکھ کر کے ہوگا. اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس حساب سے آپ بات کریں گے, اگر وہ غیر مسلم ہوگا تو آپ اس کے اوپر اسلام پیش کریں, اسلام کی خوبیاں بیان کریں, اور اگر مسلمان ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ اسلام کے اندر یہ ظلم ہے اور یہ ظلم حرام ہے, اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے, مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طرح سے آپ اس جن سے یہ بھی پوچھیں کہ جادو کہاں ہے, جادو جو تمہارے اوپر کیا گیا ہے یہ جادو کہاں کیا گیا ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, یعنی جادو کر کے کہاں پر دبایا گیا ہے یا کہاں پھینکا گیا ہے. آپ اگر وہ کہیں فلانی جگہ ہے تو آپ فوری طور پر کہیں جاؤ دیکھو. کیوں؟ جن جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, شیطان ہوتے ہیں یہ, شیطان ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جیسے وہ بتائے کہ فلانی جگہ دبایا گیا ہے تو آپ فوری طور پہ کہیں جاؤ بھائی دیکھو فلانی جگہ کچھ ہے کیا, دبایا وبایا ہے. نمبر تین, آپ اس سے یہ پوچھیں جن سے کہ کیا تو اکیلا ہی جادوگر کی خدمت کر رہا ہے یا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے, تو اکیلا ہی اس آدمی کو پریشان کر رہا ہے, جادوگر کی خدمت کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور ہے. اگر وہ کہے کوئی اور ہے تو اس کو کہو اس کو بھی حاضر کر, اس کو بھی بلا اور اس کو بھی حاضر کر. اور اگر وہ کہے نہیں نہیں ہم نہیں حاضر کریں گے تو مجبور کرو, مجبور کرو اس کو حاضر کرنے کی, پھر اس کے ساتھ مفاہمت کریں آپ. نمبر چار, جن کبھی یہ کہے گا آپ سے کہ فلانے انسان نے جادو کروایا ہے, یعنی آپ کے پڑوسی کا نام لے لیا, آپ کے بھائی کا نام لے لیا, آپ کی بیوی کا نام لے لیا, یا آپ کے یا کسی کا بھی نام لے لیا, رشتہ دار کا, دوست کا, ہیں, تو آپ اس کے کوا کان لیے جا رہا ہے فوری طور پہ یقین نہ کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ حرامی جو ہوتے ہیں حرامی ہی ہوتے ہیں, ہے نا, کتے کی دم کتنی بھی زمین کے اندر گاڑ کے رکھی جائے جب نکالی جائے گی تو ٹیڑھی رہے گی, بچھو سے ڈنگ ہی کی امید رکھی جا سکتی. اگر وہ ایک طرف چھوڑ رہا ہے تو وہ یہ چارہ چرو دوسری طرف کتنا ضرور لگا دو. کیا دو دوستوں میں, ارے تمہارے فلانے دوست نے جادو کروایا ہے, آپ گئے لڑ پڑے اس سے, ابے جس کی ہنڈی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے, میری بیوی سے جدائی کرانے کے تو جادو کروا دیا, اب آپ سے لڑائی شروع ہو گئی, دشمنی ہو گئی. تو شیطان کا تو کام ہی نہیں ہے, بھائی بھائی میں دشمنی کروا دینا, دوست دوست میں دشمنی کروا دینا, باپ بیٹے میں دشمنی کروا دینا, تو اس کی بات کے اوپر یقین نہ کریں. کیا وہ کہے کہ فلانے جادو کیا, چلو کوئی بات نہیں, اس کی تصدیق نہ کریں, کیونکہ اس کا مقصد جو ہے دو دوستوں میں, دو بھائیوں میں, دو مسلمانوں میں اسی طرح سے وہ کروانا ہے. بہرحال آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی اس بات کے اوپر کان نہ دھریں, سب رہے کہ محسوس کریں کہ اس طرح سے بچنے کی ضرورت ہے. اب اگر جن نے آپ کو اطلاع دے دی کہ جادو ہے اس کے اوپر, تو آپ نے وہ جادو دریافت کر لیا اور جادو ہوئی چیز کو پا بھی, جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا وہ جادو آپ نے نکلوا بھی لیا, بال کے اوپر, ناخن کے اوپر, کسی کھانے, کسی کوئی بھی چیز آپ نے نکلوا لیا, مل گئی وہ چیز, تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جو ہے اس کے بعد میں یہ کریں کہ قرآن کریم کی چند آیتیں, قرآن کریم کی ایک آیت تو یہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر, سورہ اعراف کی دو آیتیں ہیں اللہ 117 اور 122, آپ اس کو پڑھیں اس کے اوپر. اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 اس کے اوپر پڑھیں. کس کے اوپر؟ یعنی آپ ان آیتوں کو, یعنی وہ آیتیں میں آپ کو بتا دوں, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. یہ سورہ اعراف 117 اور 117 سے لے کر کے 122 تک, 117 سے لے کر کے 122 تک یہ پڑھیں, اور اس کے بعد پڑھیں قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. یہ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82 ہے, اس کو پڑھیں. اور پھر سورہ طہ آیت نمبر 69 یعنی 71, انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. یہ آیت کریمہ آپ اس کے اوپر پڑھیں, اور کس چیز کے اوپر پڑھیں؟ ایک برتن منگائیں اور برتن کے اوپر برتن کے اندر پانی رکھیں اور پانی کو منہ سے قریب کر کے یا آیتیں پڑھ کر کے اس کے اندر پھونکیں، یعنی پھونکے بولے تو تھوڑا تھوک نکلنا چاہیے اس کے ساتھ میں، اور پھر جو چیز ملی ہے جادو کی، پیپر ہے، کاغذ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو آپ اسی برتن کے اندر ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد میں اس کو کہیں کیا کہتے ہیں باہر ایسی جگہ جہاں لوگوں کے پاؤں ہونا پڑتے ہوں یا لوگ اس کے اوپر سے نہ گزریں، وہاں جا کر کے دور کہیں اس کو بہا دیا جائے. تو یہ تو وہ چیز ہے جب آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جادو اس چیز میں کیا گیا ہے اور اس جادو کو ختم کرنے کے لیے وہ آیتیں پڑھ کر کے آپ نے پھینکوا دیا. اگر وہ جن یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز کہیں دبی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی مٹھائی میں کسی چیز میں جادو کر کے اس کو کھلا دیا گیا یا پلا دیا گیا ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ تب آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت مریض سے آپ پوچھیں کہ کیا تمہارے معدے میں درد ہو رہا ہے، یا آیتیں جو ہم نے پڑھی ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد میں کیا تمہارے پیٹ میں کوئی درد ورد ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ جن جھوٹا ہے. وہ جن کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو صحیح بات سے آپ کا دماغ پھیر کے غلط بات کی طرف لگا رہا ہے، اور اگر ہے پیٹ میں درد ہے اس کے تو یوں سمجھ لو کہ وہ جن سچ بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے. اگر جن کا سچ ظاہر ہو جائے، یعنی جن یہ پتہ چل جائے کہ واقعی اس کے پیٹ میں درد ہے، تو آپ جن سے کہیں کہ وہ اس آدمی سے نکل جائے. جن سے آپ کہیں کہ تم اب اس آدمی کو چھوڑ دو، چلے جاؤ اور کبھی بھی واپس نہ ہو، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے وہ جن اس کو چھوڑ دے گا اور وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اور پھر پانی کے اوپر آیتیں جو ابھی اوپر ہم نے بتائیں، ابھی آپ کو بتلائیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، ہاں، سورہ آراف کی اور سورہ یونس اور سورہ طہٰ کی جو آیتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، ان آیتوں کو پڑھیں. اور مزید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 یعنی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ 102 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی مکمل طور پر پڑھیں، اور پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو دیں کہ اور اس سے کہیں کہ 7 دن یا اس سے زیادہ، 7 دن یا اس سے زیادہ اس کو پلایا جائے، صبح شام اس دعا کیے ہوئے پانی کو پلایا جائے. یہ تو کھانے پینے والی چیز ہو گئی، یعنی ایک چیز ہو گئی دبائی ہوئی کہیں رکھی ہوئی، ایک چیز کھانے پینے والی. اگر وہ جن یہ کہے کہ مریض کو کھلایا پلایا بھی نہیں گیا ہے بلکہ زمین سڑک کے اوپر راستے کے اوپر وہ چیز پھینک دی گئی تھی، وہ اس کے اوپر سے گزر گیا ہے، اگر وہ یہ کہے تو اس طرح سے اس کا علاج کیسے کریں گے؟ یا اس کی کسی چیز میں، بالوں میں مثلا، یا کسی چیز میں، کپڑے وغیرہ میں جادو کیا گیا ہے، تو اس صورت میں یہ آیتیں پانی کے اوپر پڑھی جائیں جو ابھی میں نے بتائی ہیں آپ کو، پھر یہ پانی مریض کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس پانی کو پی لے اور اسی پانی سے وہ غسل بھی کر لیں، نہا لے، اور نہانے کے لیے باتھ روم میں نہ جائے، غسل خانے میں نہ جائے، بلکہ کچی زمین کے اوپر جب فرش ورش پکے فرش نہ ہو، بلکہ کچی زمین کے اوپر جو پانی کو جذب کرنے کی طاقت رکھتی ہے، جو زمین مٹی والی زمین ہو، اس کے اوپر اس کو نہایا جائے، نہلا دیا جائے، اور اس پانی کو جمع کر کے کسی عام مقامات پر، کسی یعنی جہاں لوگ نہ جاتے ہوں وہاں پر اس پانی کو پھینکوا دیا جائے، اور یہ عمل، اس کو جو ہے غسل دلوایا جائے، یعنی اتنے دن تک، اتنی مدت تک اس کو نہلایا جائے جب تک کہ وہ درد ختم نہ ہو جائے، تب تک اس کو غسل دلایا جائے. پھر آپ جن سے کہیے جب وہ یہ بتا دے کہ یہ گزارا گیا ہے، تو اس طرح سے غسل وسل کروانے کا معاملہ کروائیں آپ، اور جن سے کہیں کہ اس کو چھوڑ کر کے چلا جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، اور اسے وہ عہد لیں، اور وہ عہد میں نے مکمل طور پر جنات کی حقیقت اور اس کا علاج اس کے اندر میں نے بتلایا ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو آپ پھر سے سن سکتے ہیں، اس کی ویڈیو کیسٹ بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر مکمل طور پہ ہم نے بتلایا ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں اب مریض کو جانے دیا جائے، جاؤ بھائی اب جو عمل ہم نے تم کو بتایا وہ کرو. اس کے 1 ہفتے کے بعد میں مریض کے اوپر پھر وہی آیات پڑھی جائیں، مریض کو بلایا جائے، اور 1 ہفتے کے بعد میں جو آیتیں ابھی ہم نے پوری لمبی چوڑی بتائی ہیں سورتوں کی، وہ آیتیں پھر سے دوبارہ پڑھی جائیں. اگر مریض اس کے بعد کچھ محسوس کرے، درد یا تکلیف یا جو میں نے حالات بتلائے ہیں محسوس کرے، اگر وہ محسوس نہ کرے مریض، ہے نا، کوئی حالت محسوس نہ کرے، تو الحمدللہ سمجھو یہ جادو ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر مریض پھر بھی ہوش ہو جائے، تو یوں سمجھو کہ وہ جن نے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے اس نے، اور ابھی تک اس کے جسم سے نہیں نکلا ہے، تو وہ جن پھر حاضر ہوگا اور آپ اس سے نہ نکلنے کا سبب پوچھیں کہ بھائی تو اس کے جسم سے کیوں نہیں نکلا، اور اس سے نرمی کا برتاؤ کریں، پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس سے پوچھیں، یعنی کہ ڈنڈے لے کے پیٹنا شروع کریں، نرمی سے پوچھیں کہ بھائی اس کے جسم سے کیوں نہیں نکلا۔ اگر وہ ضد کرے نہیں نکلوں گا میں، آپ سے اکڑ کے بات کرے، تو پھر ڈنڈا اٹھا لیں۔